الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وعن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم صدق الله العظيم بزرگان محترم اور عزیز دوستو میں نے اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت اور حدیث شریف کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے دعا فرمائیں حق تعالی جل شان ہو اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں کچھ کہنے سننے اور ہم سب کو مل کر عمل کی توفیق عطا فرماوے اللہ جل جلالہ ہم سے یہ تقاضا فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو ان تنصر اللہ ینصرکم تو اللہ جل شانہ تمہاری مدد فرمائے گا ویثبت اقدامکم اور اللہ جل شانہ تمہارے قدموں کو جمع دیں گے. حدیث یہ ہے کہ مومن مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے. اس دنیاوی زندگی میں اور آپ جو جی رہے ہیں اس میں ایک اسلامی معاشرہ ہے. اس معاشرے میں ہم لوگوں پر کچھ ذمہ داری ایسی ہیں جو انفرادی طور پر ہم پر آتی ہے, اور وہ دین کے جو احکام ہیں وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم لوگ مکلف ہیں دین پر چلنے کے. دین پر چلنا, دین پر عمل کرنا, دین کے احکام کو پورا کرنا, یہ ہماری انفرادی زندگی ہمارے لیے مکلف ہے. یاد رکھو بعض چیزیں ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے, ایک مومن ہونے کے اعتبار سے ہم پر عائد ہوتی ہے, اور وہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں چاہے وہ معاشرہ اسلامی ہو غیر اسلامی ہو, وہاں ایک مسلمان ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو زندگی کس طرح بسر کرنا, یہ شریعت کے وہ چیپٹر ہیں جو شریعت نے ہمیں بیان فرمائے ہیں. بعض حقوق ایسے ہیں جو ایک بندے کے بندے پر ہیں, ایک مسلمان کے مسلمان پر ہیں. پہلی آیت جس میں جو میں نے پڑھی ہے حق تعالی جل شانہ اس میں یہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو. بھائی اللہ تو ہماری مدد کے محتاج نہیں ہے, پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو؟ میرا اور آپ کا ماننا تو یہ ہے کہ وہ خالق کائنات ہے, وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. پھر قرآن کریم میں حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو. یہاں اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا, اللہ کے دین کے ماننے والوں کی مدد کرنا چاہے وہ کسی بھی درجے میں ہو یہ ہم پر عائد ہوتا ہے. اس دین کو اپنی زندگی میں لانا، لوگوں کی زندگی میں لانا، لوگوں تک پہنچانا، یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے، ایک مومن ہونے کے اعتبار سے. حدیث میں یہ فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے. ایک مسلمان کو، ایک مومن کو دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے کونے میں رہنے والا مسلمان یہ دہل کے رہ جانا چاہیے. یہ ایک ایمانی تقاضا ہے، یاد رکھو، ایک ایمان کا جز ہے، یاد رکھو. حدیث پاک میں تو یہ فرمایا کہ مومن کے لیے مثال ایسی ہے جیسے ایک مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو دوسرے ملک کا یا دوسری جگہ کا رہنے والا مسلمان ایک دہل کر رہ جائے، اس کو تکلیف پہنچائے، گویا وہ تکلیف اسی کو پہنچی ہے. یہ ایک ایمانی تقاضا ہے، یاد رکھو. بات مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں دنیا کے اور اس دنیا کے حالات میں بہت سے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں، چاہے وہ غیر اسلام کے لوگ ہوں جن کا اسلام سے تعلق نہ ہو، لیکن وہ مجبور ہو کر اپنے ملکوں کو، اپنے وطن کو، اپنی سوسائٹی کو، یا جس ملک میں وہ رہتے تھے ان کو چھوڑ کر وہ دوسرے مقامات پر جا رہے ہیں، ایسے حالات میں ایک مومن کا کیا فرض ہونا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، یاد رکھو. مکہ کے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو خوب ستایا، یہاں تک کہ ان کا رہنا وہاں مشکل کر دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ آپ اس مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیں. اس سے پہلے صحابہ کرام کی ایک جماعت پہنچی ہیں حبشہ کی طرف، تو بعض لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنا سب کچھ بچانے کے لیے وہ پہنچے حبشہ کے اندر، اور حبشہ کا بادشاہ اس وقت مومن نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے ان مسلمانوں کو پناہ دی چونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھا، اور کتابوں کے اندر، اگلی کتابوں کے اندر جو باتیں لکھی گئی تھیں ان کو وہ جاننے والا تھا. بہرحال اس نے ان کو ٹھکانہ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ ارادہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلے اور آپ نے ہجرت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، تو وہ مدینہ کے لوگ جو ابھی نئے نئے مومن ہیں، نئے نئے مسلمان ہیں، جو مکہ والوں کو جانتے نہیں، مکہ کے لوگوں کو جانتے نہیں، لیکن ایک اسلامی اخوت کا اور اسلامی بھائی چارگی کا انہوں نے ایک وہ مثال ادا کی کہ آج کی دنیا بھی اس کو پیش کرنے سے قاصر ہے. مدینہ کے اندر خود جو لوگ تھے ان کی یہ حالت ہے کہ ان کے اندر اگر لڑائی ہے تو 100 سال کے اوپر چل رہی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ جل شانہ نے مدینہ کے لوگوں کے اندر وہ بھائی چارگی پیدا فرمائی کہ قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، الفت ڈال دی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان مدینہ کے لوگوں کے اندر آپ اگر محبت پیدا کرنے کے لیے، الفت پیدا کرنے کے لیے ساری زمین کا خزانہ بھی خرچ کر ڈالتے تو آپ وہ الفت پیدا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو نبی بنا کر، آپ نے رسول بنا کر بھیجا اور آپ کو وہ تعلیم دی کہ آپ کی اس تعلیم کے ذریعے اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے درمیان ایک ایسی محبت پیدا کر دی کہ آپ ساری کائنات کا مال بھی خرچ کر دیتے تو ان کے درمیان ایسی محبت پیدا نہیں ہوتی. ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے ہر چیز پر، یاد رکھو اللہ بڑے حکمت والے ہیں. تو ایک تو وہ زندگی جو مدینہ والوں کی اپنی تھی، اور ایک باہر سے لوگوں کو آنا، ان کو اپنی سوسائٹی میں جگہ دینا، ان کو اپنے جیسا ایک فرد سمجھنا، ان کو اپنے گھر کا ایک فرد سمجھتے ہوئے اپنا سب کچھ ان پر نچھاور کرنا، آج تک دنیا ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکی. آج تک وہ لوگ آئے مکہ کے اندر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد کے یہاں ان کو ٹھہرایا جاتا ہے. یہ ہے اسلامی مواخات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے ایک اور انصار میں سے ایک، ان کے درمیان مواخات پیدا فرمایا، جس کو بھائی چارگی کہتے ہیں، اسلامی اخوت جسے کہتے ہیں، آپ نے ان کے درمیان پیدا فرمایا، اور ایسا پیدا فرمایا کہ وہ صحابی فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھو میرے اتنی جائیداد ہے، ان جائیداد کا آدھا حصہ تمہارا ہے، آدھا میرا ہے. آج تو بھائی بھائی کو ورثہ دینے کے لیے تیار نہیں. اور یہ تو وہ مقام ہے کہ یہاں ایک باہر سے آنے والا آدمی جس کا صرف تعلق ہے ایمان کی بنیاد پر، ایک مسلمان اور مومن ہونے کی بنیاد پر، اور وہ صحابی انصار ان سے یہ فرمائے دیکھو ہماری اتنی جائیداد ہے، اتنے سے آدھی تمہاری ہے، فلاں ہمارا باغ ہے اس میں سے ایک باغ تمہارا ایک ہمارا، اور آگے چل کر یہ فرمایا کہ میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے جس کو چاہے آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، میں ایک کو طلاق دے دو. ایسا تو کوئی نمونہ ہمیں آج کی ہسٹری میں نہیں ملتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ جل شانہ نے مہاجرین اور انصار کے اندر یہ اخوت پیدا فرمائی. میں اور آپ بھی مکلف ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے. ہمارے سامنے بھی اگر ایسا کوئی ایسی کوئی بات پیش آتی ہے کہ ہمارے بہت سے وہ لوگ جو اس وقت آ رہے ہیں دوسرے ملک کو چھوڑ کر، اور یہاں کی گورنمنٹ ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تو اب یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم بھی ان کو اپنا ایک فرد سمجھیں، اپنی سوسائٹی میں ان کو اپنا ایک مقام دیں، تاکہ ان کو وہ بات پیش نہ آئے، وہ ان ملکوں میں آ کر اجنبی بن کر نہ رہ جائے. اس وقت بہت سے لوگ ہیں یا بہت سے گروپ ہیں جو بڑھ رہے ہیں آگے ان کو لینے کے لیے. یونائٹڈ چرچ والے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، دوسرے آرگنائزیشن ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اتنی بڑی کمیونٹی ہے ہماری پورے ٹورنٹو کے اندر، تقریباً یوں سمجھیے کہ 3% بتائی جاتی ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ، 2.5 سے 3 لاکھ مسلمان ہیں ٹورنٹو اور اس کے اطراف کے اندر۔ اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے بھائی؟ اللہ جل شانہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ جل شانہ نے، پھر ایسے موقع بار بار نہیں آتے، ایسے موقع بار بار نہیں آتے، یاد رکھو۔ اس لیے کچھ مساجد مل کر اس پر کام کر رہی ہے، اور ہماری یہ مسجد، مسجد دارالسلام بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اور آپ کے سامنے جو بھی تقاضے رکھے جائیں، اچھا پھر یہاں معاملہ یہ ہے، وہاں تو مہاجرین گئے مدینہ، مدینہ کے لوگوں نے اپنا سب کچھ ان پر نچھاور کیا، یہاں تو آپ کی گورنمنٹ بھی آپ کو ہیلپ کر رہی ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی اپنے معاشرے میں ان کو جگہ دیں، ہم سپانسر کریں ان فیملیوں کو مسجد کے ذریعے، یا کم از کم وہ جو آرگنائزیشن ہیں جن کے پاس این جی او ہے، اور وہ ان فیملیوں کو لا کر مختلف مساجد کے ذریعے مختلف جو جگہیں ہیں وہاں پر ان کو وہ سیٹل کریں گے جس طرح لوگوں کی مانگیں ہوں گی۔ تو میں نے یہ مضمون اس لیے پیش کیا کہ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے سامنے حضور کی زندگی، صحابہ کی زندگی، مہاجرین اور انصار کی زندگی، انصار نے مہاجرین کو اپنے گھر کا ایک فرد سمجھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صدیق اکبر کو، اور جتنے لوگ مکہ سے تشریف لائے ان کو اپنے گھر کا ایک فرد سمجھتے ہوئے ان سے، ان کے اندر سے اجنبیت کو ختم کر دیا کہ آپ ہمارے ہیں، ہمارے گھر کے ایک فرد ہیں۔ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے وہ بھائی جو دوسرے مذہب کو چھوڑ کر ہماری کمیونٹی میں آتے ہیں، اسلامی کمیونٹی میں آتے ہیں، یا وہ اگر اسلامی مسلمان کسی لڑکے کے ساتھ، یا لڑکی اگر اس کو مسلمان بناتی ہے، لیکن وہ آدمی ہماری سوسائٹی میں آ کر اجنبی بن کر رہ جاتا ہے، اور وہ لوگ روتے ہیں آ کر۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میں یہاں آئی نماز پڑھنے کے لیے عید کے روز، میں نے دیکھا کہ مومن عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، اپنی مسلمان عورتیں سے ملتی ہیں، مجھے کسی نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی ہے، ہم نے دین سمجھا ہے صرف نماز پڑھنے کو، ہم نے دین سمجھا ہے صرف زکات دینے کو، ہم نے دین سمجھا ہے صرف حج کرنے کو، ہم نے دین سمجھا ہے صرف روزہ رکھنے کو۔ ایک مسلمان، یہ آدمی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے، یہ لڑکی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، یہ اجنبی بن کر رہ گئی ایک مسلم معاشرے میں آ کر۔ اس نے اپنا پورا خاندان لٹایا ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اور ہم ہیں کہ ہمارے دلوں میں اس کی جگہ نہیں، ہمارے معاشرے میں اس کی جگہ نہیں۔ باپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کیا جواب دیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو کل قیامت کے لیے؟ حضرت بلال تشریف لاتے ہیں، اور ایمان لا کر جب تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ان کی کیا عزت فرماتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جا سیدنا بلال امیر المومنین ہیں، لیکن ایک حبشہ کا آدمی ہے، ایمان لایا ہے، آپ فرماتے ہیں ہمارے سردار حضرت بلال تشریف لائے۔ اچھا پھر عجیب بات ہے کہ یہ جو نیو مسلم ہوتے ہیں نا وہ دین پر ہم سے زیادہ سخت ہیں, سنت سے سنت ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان تمام کے ہوتے ہوئے وہ مسلم معاشرے میں آ کر اجنبی بن کر رہ جاتے ہیں. میرے عزیز یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے. اگر یہی اسلامی تعلیم ہے تو ہم نے اسلام کو ایک غلط سمجھا ہے. اسلام وہ مذہب ہے جس نے اپنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا, جس نے غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا, جس نے اپنے معاشرے کو بھی سدھارنے کی ہمیں تعلیم دی, جس نے اس معاشرے کو بھی جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے کو بھی سدھارنے کی ہمیں تعلیم دی, اور اس معاشرے کو ایک ایسا ہم بنائیں جو اسلامی معاشرہ ہو اور اسلامی معاشرے کے اندر اطمینان ہوتا ہے, شانتی ہوتی ہے, امن ہوتا ہے, پیس ہوتا ہے, اور وہ معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ ہوتا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہیں, مسلمان جن جن ملکوں میں رہتے ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہیں وہ اس ملک کی حفاظت کریں, وہاں کے رہنے والوں کی عزت کریں, اور ایک ایسا مسلمان بن کر میں اور آپ یہاں زندگی بسر کر کے دکھائیں کہ اصل اسلام یہ ہے, تب اسلام پھلے گا, تب اسلام پروان چڑھے گا, اور اسلام لوگوں کے لوگ اپنی زندگیوں میں لائیں گے, ورنہ اس اسلام کے لیے بیریئر ہم لوگ ہی بن جائیں گے. اس لیے میرے عزیز میں نے پہلے بھی عرض کیا, انشاءاللہ یہ باتیں انشاءاللہ اناؤنسمنٹ میں میں عرض کروں گا. حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے, جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک مشفق مہربان عالم جن کا ہم پر حق ہے, ہم پر احسان ہے, جب بھی وہ یہاں تشریف لاتے تھے ہمارے اس مسجد میں, اور جب یہ مسجد نہیں تھی ہمارے وہ یونٹ کے اندر, وہ ہمیشہ ہمیں اپنے ملفوظات سے نوازتے تھے. میری مراد حضرت مولانا عبد المجید ندیم صاحب, جن کو ہم کل تک دامت برکاتہم العالیہ کہتے تھے, وہ اس دنیا کو رحلت فرما کر اللہ جل شانہ کے پاس تشریف لے گئے. حق تعالیٰ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے. مولانا کا تعلق ملتان سے تھا, اور راولپنڈی کے اندر اخیر میں انہوں نے وہ رہ رہے تھے. بہرحال مولانا نے بڑی محنت فرمائی ہے توحید اور سنت کو زندہ کرنے کے لیے. تقریباً 137 ملکوں کا انہوں نے سفر کیا تھا. ہندوستان بھی تشریف لائے تھے کئی مرتبہ, اس کینیڈا میں بھی کئی مرتبہ تشریف لائے. ان کے میزبان حافظ عبدالرشید دادا بھائی ان کے یہاں یہ تشریف لاتے رہے. بہرحال مولانا کے ہم پر احسان ہے, اور پہلی مرتبہ جو ہمارے اس مسجد کا فنڈ ریز ہوا تھا اس یونٹ کے اندر, تو مولانا ہی وہ شخصیت تھی جو مولانا نے لوگوں کو اس مسجد کے لیے ابھارا تھا. بہرحال حق تعالیٰ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائیں, ان کے خدمات کو قبول فرمائیں, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل صبر جزیل عطا فرمائیں, اور ہم تمام کو بھی حق تعالیٰ جل شانہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں, آخرت سے صحیح تعلق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.